الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة میں ہم نے پچھلی دفعہ 80 آیات تک کر لیا تھا. مضمون جو چل رہا ہے وہ یہ تھا کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اس کو تمہیں ماننا چاہیے, تمہارا اس کے بارے میں ہم نے عہد لے رکھا تھا لیکن تم اس کو مان نہیں رہے ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تجاویز بھی دیں اور پھر وہ چارج شیٹ پیش کی جس کے مطابق یہ اللہ کی شریعت اللہ کی پرانی کتابوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے رہے ہیں جیسا کہ اب قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات, ان کے رویے کو بنیاد بنایا اور اسی سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ ان کے ہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو تھے تو علماء کی صف میں لیکن انہوں نے دین کو اپنی تمناؤں کا ایک ذریعہ بنا لیا ہوا تھا کہ اپنی تمنائیں ہی دین ہے, اپنا شعور ہی دین ہے. یہ بڑی اس میں فلسفیانہ بحثیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں قرآن مجید نے تو اس کو لَیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ بہت ہی دنی حرکت ہوتی ہے, چھوٹی حرکت ہوتی ہے کہ آدمی دین کے اندر صرف دنیا داری کے فائدے کے لیے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرے. تو آگے اس مضمون کو, یعنی پیش نظر یہ تھا کہ تمناؤں ہی کو وہ آگے رکھتے ہیں, تو اس لیے اب قرآن کی بات کیسے مانیں گے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی تمناؤں کو چھوڑ کر وہ قرآن مجید کو ماننے لگ جائیں اور وہ نیک ہو جائیں. اسی سلسلے میں ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ ان کے تمنا یہ بھی ہے کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی, اگر چھوئے گی بھی تو دو چار دن کے لیے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ورنہ تو اللہ کا قانون ہے کہ مجرمین کو سزا ملے گی. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مجرمین کو سزا ملے گی آگے ایک اصول بیان کیا ہے جو آج ہمارے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. بلا من کسب سیئتا و احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلا کیوں نہیں, یعنی دوزخ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ ضرور جائیں گے کیونکہ قانون ایک یہ بھی ہے کہ جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ ایک مشکل جملہ ہے, وہ احاطت بہی خطیئتہ, کہ اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا, اس کو گھیر لیا. یہ اس میں محاورہ بھی ہے. محاورے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گھر جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو, تو اس موقع پر بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے. یعنی آدمی کہیں پھنس گیا ہے, دشمنوں میں پھنس گیا ہے, میدان جنگ میں پھنس گیا ہے, یا کسی ایسے چکر میں پھنس گیا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس کو بھی کہتے ہیں. اور لیکن ہمارے ہاں اس کے دو تین معنی لیے گئے ہیں, پہلے میں واضح کر دوں پھر اپنی ترجیح بیان کر دیتا ہوں. ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ آدمی نے گناہ اختیار کیا اور پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا تو چھوڑ ہی نہیں سکا, یعنی اس نے ایک برائی اختیار کی اور جان نہیں چھوڑ سکی اس کی, مرنے تک وہ چلتا رہا. ایک مطلب یہ لیا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس نے گناہ کمایا لیکن اس کی اندر کی جو کیفیت تھی یا گناہ میں پڑھنے کی جو اس کی خطا جو تھی اس کی, وہ کبھی بھی اس کو باقی توبہ سے گناہوں سے روکنے کا باعث نہیں بن سکی. بس وہ پھر مسلسل گناہوں میں پڑتا چلا گیا, بہت سارے گناہ کر لیے, قتل بھی کر لیا, زنا بھی کر لیا, اور اس نے راستہ اختیار کر لیا کہ اس نے بدماش بننا ہے مثلا. تو بدماش بننا ہے تو اب سارے جو بھی بدماشی کے لیے اس کو راستے اختیار کرنے پڑے سو کرتا چلا گیا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو اب اس نے ایسا کوئی کام کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں بے شمار گناہوں میں وہ پھنس کے رہ گیا, نکل ہی نہیں پایا. एक मतलब ये भी लिया जा सकता है कि पूरी ज़िंदगी पर ही उसका गुनाह छा गया। दूसरा मतलब ये कि उसने गुनाह ऐसा इख्तियार कर लिया कि अब गुनाहों की दलदल में फंस गया है वो, दूसरा मतलब ये है। तीसरा मतलब यह है कि उसने कोई गुनाह कमाया और उसके वो अपने गुनाह के घेरे में फंस गया कि अब निजात की राह कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि गुनाह इतना बड़ा कर लिया है, एक ही गुनाह इतना बड़ा कर लिया है कि उसके सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। ये तीसरे मानी मुमकिन है। मेरे ख्याल में यही मानी यहाँ ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन बाकियों की मैं नफ़ी नहीं कर सकता क्योंकि असूल तो ठीक है, वो अपनी जगह पर कुरान के मुताबिक हैं कि आदमी ने एक ऐसा गुनाह इख्तियार कर लिया कि सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सका, दूसरा ये कि उसने ऐसा गुनाह इख्तियार कर लिया कि अब उसकी वजह से बेशुमार गुनाह करने पड़ गए और सारी ज़िंदगी गुनाहों ही में गुजर गई, और तीसरी शक्ल यह है कि उसने एक ऐसा गुनाह कर लिया कि जिसके नतीजे में उसके निजात का रास्ता ही बंद हो गया। ये ठीक लफ्ज़ों के करीब है, ये इसलिए मैं इसको तरजीह दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए कि कोई आदमी नेकियां कर रहा हो, ईमान वाला भी हो, लेकिन किसी रसूल का इनकार कर दे तो उसका सब कुछ ज़ाया चला जाएगा, अब उसके लिए कोई निजात का रास्ता नहीं, जानते बूझते रसूल का इनकार कर दें। कबीरा गुनाह जिसको हम कहते हैं, एक आदमी कत्ल कर डाले, अब ये एक ऐसा गुनाह है कि जो उसकी सारी नेकियों को खा जाएगा, उसकी सारी नेकियों को खा जाएगा। इसको मैं यूं समझाने की कोशिश किया करता हूं कि मसलन मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे 10 नंबर मिल गए, रोज़ा रखा तो मुझे 100 नंबर मिल गए, मसलन मैंने कत्ल कर दिया तो 1 करोड़ माइनस नंबर मिल गए मुझे। तो अब ज़िंदगी भर की नमाज़ें 10-10 नंबर वाली जो मेरी टूटी फूटी नमाज़ें हैं वो कितना काम कर लेंगी, तो 1 करोड़ माइनस जो हो गया है उसको मुस्बत बनाने में कोई चीज़ काम नहीं आ रही, वो निकलते जा रहे हैं फिर भी आखिर पे 1 लाख बच गए हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो कबीरा गुनाह दरअसल इतनी बड़ी बुराइयों की एक लंबी चौड़ी आपके खाते में नंबर लिख देता है पॉइंट्स का, कि अब आप सारी ज़िंदगी लगे रहें तो वो पॉइंट्स ख़त्म नहीं होते। तो अब जितना भी मसलन आपने ख़र्चा कर लिया, 20 करोड़ कर्ज ले लिया आपने, अब आपकी 10 लाख भी रोज़ाना जमा करें तो कितने साल लग जाएंगे, वो कर ही नहीं सकता आदमी, उसकी इनकम ही 1 लाख रुपये है, तो वो क्या करेगा, 5-5, 10-10 हज़ार करते करते तब भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, 10 करोड़ जमा नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की कैफियत है कि उसने इतना बड़ा गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लाद दिया है कि अब वो उसमें से निकल नहीं पाएगा। तो बहरहाल तीनों बातें जहन में रहनी चाहिए कि उसने कोई बुराई कमाई और गुनाह इख्तियार किया और फिर सारी ज़िंदगी उसमें से निकल नहीं सका, ये भी एक तसव्वुर है, इसको समझ लेना चाहिए, एक अहम बात है जो आयत का मतलब हो ना हो लेकिन वैसे एक अहम बात है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो अपनी जहनी लज्जत की वजह से, जिस्मानी लज्जत की वजह से आदमी को नशे की तरह लग जाते हैं। बाज़ गुनाह अपनी जहनी लज्जत की वजह से, अपने जिस्मानी लज्जत की वजह से नशे की तरह लग जाते हैं। मसलन लजीज खाना ही देख लीजिए, वो अगर खाने की लत लग जाए तो उससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरह जिन्स का जज्बा है। इसी तरह बाद फलसफे बिगाड़ना, फलसफे बनाना, ये भी एक बड़ी पुरलज्जत चीज़ है जो ये काम करते हैं, कहानियाँ सुनाना जिस तरह होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को नशे की तरह लग जाती हैं, उनसे आदमी की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये पहलू भी वाज़ रहना चाहिए कि उस असूल में एक जान है कि एक आदमी ने ऐसा गुनाह कमाया फिर निकल नहीं सका उसमें से। तो जिन्सी जज्बा, एक आदमी जब एक दफ़ा जना कर लेता है तो फिर लगा रहता है उसमें, बड़ा मुश्किल होता है निकल जाना, सिवाय इसके कि बड़ी ताकत से वो फैसला कर ले। जो दूसरी चीज़ है वो भी एक असूल अहम है कि आदमी बाज़ रास्ते ऐसे इख्तियार कर लेता है, उसने बदमाशी का रास्ता इख्तियार किया, वो कत्ल भी करेगा, जना भी करेगा, पैसा भी बटोरेगा, डाके भी डालेगा, सब कुछ करेगा, तो उसने ज़िंदगी का ढब ऐसे इख्तियार कर ली। तो ये दोनों अपनी जगह पे असूल ठीक है, लेकिन अल्फाज क्या है, जिसने कोई एक गुनाह कमाया और फिर उसके गुनाह ने उसकी इहाता कर लिया, इस वजह से ये मुझे तीसरी बात ज़्यादा सही लगती है کہ یہاں پہ کبیرہ گناہ مراد ہے. تو یہاں اس موقع پر کہنا کیا پیش نظر ہے؟ کہنا یہ پیش نظر ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر صورت میں جنت میں لے جائیں گے, اگر دوزخ میں لے کر بھی گئے تو چند دن کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنے کے بعد بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد بھی, تورات کے بعض حصوں کو ماننے اور بعض کا انکار کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک ایک گناہ اتنا بھاری ہے کہ تمہیں نجات دینے کا راستہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جتنی مرضی تمنائیں بنا لو, لیکن اللہ کا یہ اصول اٹل ہے کہ ایک گناہ بھی بعض کا دوزخ میں لے جاتا ہے, تمہاری تو فہرستی ختم نہیں ہوتی, تمہاری تو فہرستی ختم نہیں ہوتی. تو ایک گناہ بعض کا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کر دینا, حضرت موسیٰ کا جانتے بوجھتے انکار کر دینا, اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا دینا, یہ وہ کبیرہ گناہ ہے. قتل کر دینا, زنا کر دینا, وراثت کا مال کھا جانا, یہ وہ گناہ ہیں جو دائمی طور پر دوزخ میں لے جا سکتے ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. کبیرہ نیکیاں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسی آدمی نیکی کر لیتا ہے کہ وہ کروڑوں پوائنٹس کما لیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اس وقت جب ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا, اس وقت ساتھ کھڑے ہو جانا اور بدر میں ساتھ دینے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جانا, تو اس لیے سارے بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دی. بیت رضوان جو حضرت عثمان کے حوالے سے لی گئی, اس میں شریک سارے لوگوں کو جنتی قرار دے دی, رضی اللہ رضوان کا اعلان کر دیا گیا, اللہ کا رضوان ان کے اوپر. یہ وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ انعام بھی کھلا دے دیتے ہیں. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ تو تھوڑی سی تعداد ہے, سارے بدری جنتی ہیں, بیت رضوان میں موجود سارے لوگ جنتی ہیں, ان کے نام کتابوں میں موجود ہیں, صرف دس نہیں ہیں, ایک بڑی تعداد ہے. تو اس طرح سے یہ جو گناہ ہے یہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں, اور کبیرہ نیکیاں سارے گناہ کھا جاتی ہیں. اگر اس کے بعد کوئی کبیرہ اس طرح کی برائی نہ کر لی جائے تو وہ برابر ہو جائے گا, ایک کروڑ کا میں نے نیکی کی اور ایک کروڑ کا ہی میں نے گناہ کر لیا, تو وہ زیرو ہو جائیں گے دونوں. تو اس لیے وہاں بچنا چاہیے, اگر کسی نے کبیرہ گناہ نہیں کیا تو کبیرہ نیکیاں بس سب چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا جائیں گی. اس کو بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اس طرح سے آؤ میرے پاس کہ تم نے کبیرہ گناہ نہیں کیا ہوا تو میں چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ انشاءاللہ اس آیت پر پہنچیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. تو جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب جو پہلی قسم ہے اس میں آدمی ایک ہی گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, توبہ کی توفیق اس سے محرومی ہو گئی ہے. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے بے شمار گناہ کرنے پڑ گئے ہیں, توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے ایک کبیرہ گناہ کر لیا ہے اور اس نے اس کی ساری زندگی کو چھا لیا ہے. اب وہ ان تینوں صورتوں سے توبہ تو ہو سکتی ہے, بس گناہ ایسے ہیں کہ جس میں توبہ مکمل نہیں ہو سکتی, بعض گناہ ایسے ہیں جس میں توبہ مکمل ہو جاتی ہے. مثلا میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے توبہ کی اور ماننا شروع کر دیا, تو یہ پورا دھل گیا گناہ. لیکن میں نے قتل کیا تھا, توبہ کر لی, یہ نہیں دھل سکتا کیونکہ آپ نے ایک جان لے لی ہے, واپس نہیں آ سکتی. رسول کا انکار تو رسول کے ایمان سے واپس آ گیا, آپ کا گناہ دھل گیا, لیکن قتل کر دیا میں نے اور اب میں توبہ کر رہا ہوں, تو یہ اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ آدمی معاف نہ کر دے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کی زندگی واپس لوٹا دیں تو پھر ٹھیک ہے, خالی توبہ بھی کام آ جائے گی. تو جب آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر توبہ مکمل نہیں ہوگی. تو جن چیزوں میں توبہ مکمل ہو سکتی ہے ان میں کر لینی چاہیے. مثلا میں نے آپ کے پیسے چوری کیے تو میں یاد واپس کر دوں یا آپ سے معاف کروا لوں کہ جی میں نے اس دن غلطی سے آپ کے پیسے اٹھا لیے تھے تو آپ یہ لے لیجئے, یا چپکے سے واپس رکھوں نہ بھی بتایا جائے لیکن واپس رکھا ہے آدمی, یا پیسے دینے کے موجود نہیں ہیں تو معافی مانگ لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں, جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں, میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں, اٹھا لیے تھے میں نے تاکہ کل قیامت والے دن یہ معاملہ صاف ہو جائے. تو اب قاتل کا معاملہ ہمیشہ ہی مشکل میں رہے گا, کیونکہ وہ نہ معاف کروا سکتا ہے, جسے معاف کرانا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا. تو اب وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ اس کے بیوہ کو, اس کے بچوں کو, اس کے اگر بوڑھے والدین ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے کفارہ بنا لے اپنی توبہ کے لیے, تو شاید امکان ہو. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر دوزخ میں جائیں گے, ہمیشہ رہیں گے. فاولائک اصحاب النار, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ جو پیچھے بات چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے, کبیرہ گناہ کر لو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. تو یہ چیز اصول ہمارے لیے بھی ہے. مسلمان بھی اس بات میں, چونکہ پچھلی جو آیت تھی اس میں تھا نا کہ کہتے ہیں کہ آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے ہم, اگر ڈالے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے, ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں واضح کی ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ دوزخ میں لے جائیں گے, بعض طرز عمل ایسے ہیں کہ دوزخ میں لے جائیں گے, لیکن چند دن کے لیے نہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دونوں باتیں جو تھیں دونوں کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک یہ بات تھی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, اللہ نے کہا کیوں نہیں چھوئے گی, چھوئے گی. دوسرا یہ کہ ہم اگر چھوئے گی بھی چند دن کے لیے, اللہ نے کہا نہیں, خالدین, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو گویا یہ دونوں باتیں یہود کے دونوں جو دعوے تھے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے ہی رد کر دیا تھا کہ کیا تم نے کوئی عہد لیا ہے, لیکن اس عہد کے بعد پھر آگے مزید بیان بھی کر دیا, اصول بیان کرتے ہوئے کہ کوئی جس نے ایسا گناہ کما لیا جس نے اس کو گھیر لیا اس کے گناہ نے, تو وہ دوزخ والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب جو احاطت بہی خطیہ تو ہوا, یہ پکا اصول ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے قیامت والے دن کہ گناہ میں آدمی ایسا گھر جائے کہ بچنے کا راستہ نہ رہے. تو بچنے کے راستے گناہ ہونے پر توبہ کرنا ہے, کبیرہ گناہوں سے بچے رہنا ہے, یہ دو ہی راستے ہیں. وگرنہ آدمی اپنے گناہوں کے بیچ میں گھر جائے گا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس. تو اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہیں تو توبہ کرتے رہنا چاہیے, اور کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. بس یہ دو چیزیں لازم ہیں, ورنہ آدمی احاطت بہی خطیاتہ میں پھنس جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. تو فرمایا کہ جو یہ گناہ کریں گے گناہ ان کو گھیر لے گا تو دوزخ میں جائیں گے, البتہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ اس کے مقابل میں آیا ہے جو پیچھے من کسب سیئتن کے جملہ تھا, اس کے مقابل میں آیا ہے. مطلب یہ کہ وہ برائی کرنے والا نہ ہو بلکہ ایمان والا ہو اور عمل صالح والا ہو. یہ دو باتیں بھی یہود کو سنائی جا رہی ہیں. یہود کے ہاں اگر ایمان تھا تو عمل صالح نہیں تھا, عمل صالح تھا تو ایمان نہیں تھا, جیسے اس وقت ہماری حالت بھی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے لیکن اس کے مطابق عمل صالح نہیں ہوتے. بعض لوگ عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کے لیے, وہ ایمان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. مثلا ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ رزق کھلا رہے, مصیبتیں نہ آئیں, اور دین کے درس اس لیے اٹینڈ کرتے ہیں کہ نیکی ہو رہی ہے حالانکہ نیکی نہیں ہو رہی ہوتی, اس لیے اٹینڈ کرتے ہیں کہ دنیا کہے گی کیا بات ہے جی, بڑا مذہبی آدمی ہے. ٹھیک, تو یہ بعض اوقات ہم دنیوی فائدوں کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے. ایمان سے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی, اب یہاں پر عمل صالح ہر جگہ پہ دو چیزیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں سیاق و سباق کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے عمل پھوٹنا چاہیے. کیونکہ پیچھے یہود کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان تو وہ دعویٰ کر رہے تھے لیکن حضرت موسیٰ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, گائے ذبح کرنے کو تیار نہیں ہے, اللہ کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. تو ان کے ایمان نے عمل میں ڈھل کر کچھ چیز ظاہر نہیں کی. اس لیے یہاں جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے نتیجے میں عمل صالح بھی کیے, جو ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں عمل صالح بھی کیے. تو یہاں یہ نتیجے کا معنی لازمن ہے. یہ عطف کے اندر ہم کئی چیزیں عطف کرتے ہیں ایک دوسرے, عطف کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک بات گئی پھر اس کے اوپر دوسری بات گئی, تو اس میں بعض کا دو متقابل چیزیں آ جاتی ہیں ایک جیسی, جیسے روٹی بھی لاؤ اور پانی بھی لاؤ, دونوں مقابل چیزیں ہیں. لیکن آپ نے کہا روٹی بھی لاؤ اور بھوک کا سامان بھی لاؤ, اب یہ نتیجے کا بیان ہے کہ ہم نے بھوک اور اس کا نتیجہ جو ہے بھوک کھانے کا نتیجہ ہے کہ بھوک مٹ جانا. تو بعض اوقات ہم عطف اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ نتیجہ, تو ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل صالح, اس کو عطف کر دیا ہے کہ ایمان لاؤ اور اس کے نتیجے میں عمل صالح بھی کرو گے تو وہ لوگ جنت والے ہیں. تو گویا یہود کو دونوں باتیں بتا دیں کہ تم عمل صالح بعض اوقات کرتے ہو لیکن ایمان کے بغیر, وہ تمہاری تمنائیں ہوتی ہیں جو دین کو پورا کرنا چاہتے ہو, اور تم ایمان لاتے ہو تو عمل صالح کے بغیر لاتے ہو. وہ داستان پوری ہم نے سنی ہے کہ کس کس طرح سے یہود نے مین میخ نکالے, حکموں کو تبدیل کیا, ان کے معنی بدل ڈالے, ان کو الف سمجھنے کے بعد ان کے کلام کے اندر اپنے ہی معنی ڈال دیے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے میں سمویا ہوا ہے. یہ صرف سادہ جملہ نہیں ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو, بلکہ ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل صالح کرو, اور عمل صالح کر رہے ہو تو اس کی بنیاد میں ایمان موجود ہونا چاہیے. اولائک اصحاب الجنہ, یہی لوگ, ایسے ہی لوگ. اولائک کا ترجمہ کبھی کبھی یہی لوگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے ہی لوگ ترجمہ کرنا چاہیے, جیسے یہاں پر ہے کہ ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں. اگر یہی لوگ کر دیں تو پوری طرح سے مفہوم ادا نہیں ہوتا, ترجمہ تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن صحیح طرح سے مفہوم ادا نہیں ہوتا. تو ایسے ہی لوگ جو ایمان لائیں اور پھر عمل صالح بھی کریں, عمل صالح والے ہوں اور ایمان والے بھی ہوں, ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں. اور ان کے بارے میں کہہ دیا ہم فیہا خالدون, بالکل ایک جیسا جملہ بول دیا, جیسے اوپر دوزخیوں کے لیے بولا تھا ویسے ہی ان کے لیے بول دیا کہ وہاں تھا اولائک اصحاب النار, ایسے ہی لوگ دوزخ میں جاتے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایسا ہی ان کے بارے میں بولا اولائک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ جنت میں جائیں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ظاہر ہے کہ اب جو جس سیاق و سباق میں یہ بات چل رہی ہے, اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان دو آیتوں کے آئینے میں دیکھ لو کہ تم کس خانے میں بیٹھتے ہو. ایسے خانے میں بیٹھتے ہو کہ جس نے گناہ کر لیا اور اس کے گناہ نے اب اس کے لیے نجات کا راستہ نہیں چھوڑا, کیا اس خانے میں بیٹھتے ہو, یا اس خانے میں بیٹھتے ہو کہ تم ایمان والے ہو اور اس کے نتیجے میں عمل صالح کر رہے ہو اور کوئی چون و چرا نہیں کرتے. دیکھیے, جو دین ہے یا جس کو ہم بندگی کہتے ہیں, دین کا مطلب یہ نہیں ہے یا دین قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تمنائیں عمل میں لائیں, جیسا کہ آیت نمبر 78 میں تھا کہ یہ اپنی تمناؤں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں. یہاں تمناؤں کی قربانی دینی پڑتی ہے, یہ چیز مان لینی چاہیے. اگر آپ نے نہیں مانی تو پھر نہ ایمان آئے گا نہ عمل صالح آئے گا, یہ لازمی چیز ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دور جدید میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, خاص طور سے انگریز کے آنے کے بعد سے, کہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کی لاجک کیا ہے, ایسا کیوں کیا جائے, یہ کیوں بات مانی جائے, یہ تو سمجھ نہیں آ رہی, اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ تو مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, جو شوہر ہیں وہ بیویوں پر قوام ہیں, اس کی کیا لاجک ہے, یہ تو بڑی دقیانوسی بات ہے, پرانے زمانے کی بات ہے, یہ تو عورت قبول نہیں کرے گی, یہ تو مرد کو خام خواہ ایک شیطان بنانے والی بات ہے. یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ انگریز نے ہمیں بتایا کہ چیزیں عقل سے ثابت ہونی چاہیے, عقلی ہونی چاہیے, تو اس لیے ہم نے یہ بات مان لی. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین عقلی ہے, لیکن حکم عقلی ہو یا نہ ہو ہمیں ماننا پڑتا ہے, حکم عقلی ہو یا نہ ہو ہمیں ماننا پڑتا ہے. مثلا والد صاحب ٹھنڈی یخ رات میں آپ سے کہیں بیٹا پانی پلاؤ, آپ کو کہیں نمونیا, آپ کہیں بے عقلی کی بات کر رہے ہیں, نمونیا ہو جائے گا, پانی نہ پئیں اس وقت, باپ نے کہہ دیا پانی پلاؤ, آپ کو پلانا. باپ ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ بیتو کا حکم بھی مانا جائے گا, वाले साहब कह रहे हैं मेरे सीने में दर्द हो रहा है तो चलो निकलो, रात के 2 बजे हुए हैं। आप कह रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, सुबह उठ के चले जाएंगे, बच्चे सोए हुए हैं, सोने दें, मुझे भी नींद आई हुई है, मैं भी सोना चाहता हूँ। वाले साहब कह रहे हैं मैं मर रहा हूँ, तुम निकलो। तो यहाँ अकल चलेगी कि हुक्म चलेगा? अगर आपने बाप को बाप मान लिया है तो हुक्म चलेगा, अगर आपने बाप को बाप नहीं माना तो अकल चलेगी, हुक्म नहीं चलेगा। तो यहूद क्या कर रहे हैं, तमन्नाओं को कहते हैं मेरी तमन्ना के मुताबिक होगा तो मैं मानूंगा। हम क्या कह रहे हैं, अकल के मुताबिक होगा, जदीद अकल के मुताबिक होगा तो मैं मानूंगा। ये वो रवैया है जिसने हमें दीन से दूर किया है। खुदा को मान लेने के बाद खुदा का हुक्म चलेगा, समझ आता है या नहीं आता। तो मसलन नमाज क्यों पढ़ें, अल्लाह को क्या ज़रूरत है मेरे सजदों की, कोई ज़रूरत नहीं। मेरी ज़रूरत है कि मैं ये साबित करूं कि अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, बंदा होना साबित करना चाहता हूं। फिर बाप की मिसाल से समझिए, आप बड़ा दम भरते हैं कि मैं बेटा हूं जी, आप मेरे वालिद साहब हैं, ना कभी सलाम किया, ना कभी दुआ की, ना कभी कोई तोहफा लेकर गए, ना खाना खिलाया, ना कोई तीमारदारी की। आप कहते हैं बाप बेटा हूँ मैं, तो कैसे साबित होगा? तो हो सकता है बाप को ज़रूरत ना हो, वो अभी तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, लेकिन मुझे अपना बेटा कहने के लिए अपने आप को उनका हाल पूछना है, उनको फ़ोन करना है, उनकी ताबेदारी करनी है, उनको कोई तोहफे देने हैं, उनको ईद के ऊपर मिलना है, ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब उन चीज़ों को भी हमने क्या तब्दील कर दिया, रस्म और रवाज में ढाल देते हैं। ईद तो मिलनी चाहिए, किस लिए, रस्म और रवाज के लिए, या इसलिए कि मेरा भाई है, मैंने बच्चों को खुशी में शामिल करना है? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर मैं भाई के बच्चों को इसलिए ईद दे रहा हूँ कि वो मेरे भतीजे भांजे हैं, मैं अपने चचा होने का, ताया होने का सबूत दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल और चीज़ है। और रस्म और रवाज से फिर ये बहसें हो रही होती हैं, मैंने उसको 100 रुपये ईदी दी, उसने मुझे 50 रुपये दिए, फिर ये बहसें हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको रस्म और रवाज की शक्ल से देख लिया है। तो दीन को खुदा के हुक्म के तौर पर देखने का मतलब और है, और एक अकली तकाजे के तौर पर देखने का मतलब और है। तो मसलन वो ये जुमला बोलेंगे, दीन ने आखिर दिया ही क्या इंसानों को, इंसानों को उसने कुछ नहीं देना। हो सकता है एक आदमी फाकों के साथ दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन कल क्यामत वाले दिन उसको पता चलेगा कि दीन ने उसको क्या दिया है। तो ये वो रवैया है जिसको तब्दील होना चाहिए। दीन बिलाशुबा अकली है, लेकिन उसकी असल हकीकत यह है कि वो अल्लाह का हुक्म है, उसकी असल हकीकत यह है, उसके तौर पर उसको देखना चाहिए। तो बात चीज़ें मुझे आज समझ नहीं आ सकती, लाजम नहीं है, क्योंकि मेरी अकल उतनी बालिदा नहीं है, उतनी तरक्की याफ्ता नहीं है कि मैं सारी बातों को समझ सकूं। तो इसलिए फिर मुझे उन हुक्मों को लेकर चलना है। मसलन अभी जो आगे अल्लाह ताला एक मिसाक का जिक्र कर रहे हैं, उस मिसाक में मुझे बता दीजिए कौन सी बात अकली है, कौन सी बात फ़ायदा मंद है। चलते हैं आगे। फरमाया कि वाइज़ा खजना मीसाक बनी इसराइल, इस बात को भी याद करो कि जब हमने बनी इसराइल से मीसाक लिया था, ला ताबदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करोगे, व बिल वालिदैन एहसाना, वालदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे, व ज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करोगे, वल यतामा, और यतीमों के साथ हुस्न सलूक करोगे, वल मसाकीन, और फ़कीरों और मोहताजों के साथ हुस्न सलूक करोगे। इसमें क्या फ़ायदा, नुकसान नुकसान। यतीमों को दूंगा, मेरी जेब हल्की होगी, फ़ायदा क्या है? यतीम के हिसाब से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मसलन वालदैन के साथ हुस्न सलूक का क्या फ़ायदा, कि मुझसे राज़ी रहेंगे? और बुढ़ापे में फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अगर वो राज़ी भी रहें तो मुझे क्या हासिल होगा? तो ये ज़िंदगी को देखने का जाविया ही और है कुरान मजीद का। वो ये कह रहा है कि खुदा की बंदगी के एतबार से इस चीज़ को देखो। तो अब जो इसराइल से माहिदा बनी इसराइल से जो अल्लाह ने अहद लिया वो क्या था, कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करोगे। ये मैं पहले भी वाज़े कर चुका कि बंदगी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि किसी हस्ती को अपना आका या खुदा करार देकर उसके ताबेदारी में आए गए। बस इतना ही मतलब है, ना इससे एक हरफ ज़्यादा ना इससे एक हरफ कम। किसी हस्ती को आका या खुदा समझते हुए उसकी ताबेदारी में आ जाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे मेरे अलावा किसी को खुदा ना समझो और इस मैदान में मेरे अलावा किसी की ताबेदारी नहीं करो। समझ रहे ना जी? अगर ये मफहूम आप तक नहीं पहुंचा तो बंदगी आएगी नहीं। गुलाम क्या करता है? अपने आका के आगे कुछ बोल सकता है? मसलन आपका आका कहे हम गुलाम हो और वो कहे यार सिगरेट ले आओ जाकर, हम आगे से कह सकते हैं कि सिगरेट आपके लिए अच्छी नहीं है? सिगरेट ही क्यों, हुक्का क्यों नहीं पीते आप? मैं हुक्का ला देता हूँ आपको, क्यों, कैसे कह सकते? तो ला ताबुदूना इल्लल्लाह का मतलब यही है कि बस आपने खुदा को खुदा मान लिया और उसकी बंदगी में आ गए, उसकी इताअत में आ गए। अगर ये नहीं हुआ तो बंदगी नहीं हुई। अब आप ये कहकर हुक्म नहीं टाल सकते जी मुझे समझ नहीं आ रही कि वालदैन के साथ हुस्न सलूक कैसे करूं, मेरे वालदैन तो बहुत ही बुरे इंसान हैं, मेरा तो दिल नहीं चाहता उनके साथ हुस्न सलूक करने को। तो आपने बंदगी इख्तियार नहीं की, आप अपने आप को अब हाकिम मान रहे हैं, अपने आप को फैसला कुन मान रहे हैं। ये बिल्कुल वही हालत हो जाएगी, मैं चौक में सुरख बत्ती के ऊपर गाड़ी गुजार दूं और कांस्टेबल मुझसे पूछे कि भाई तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी सुरख बत्ती पर, मैं कहूँ यार अकल के मुताबिक कोई बात है, मेरे 3 मिनट ज़ाया होने थे, मैंने कहा चलो निकल जाते हैं। कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये वो शऊर है जो कानून को कानून के तौर पर देखने से, खुदा को खुदा के तौर पर, हाकिम को हाकिम के तौर पर, बादशाह को बादशाह के तौर पर देखना सिखाता है। क्योंकि इंसानों में गलतियां भी होती हैं, इसलिए हम वहाँ तो नाफरमानी कर सकते हैं, लेकिन खुदा के यहाँ तो कोई कोताही नहीं है, कोई गलती नहीं है, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल नाफरमानी नहीं हो सकती। तो ये दावा अलग है कि दीन सारे का सारा अकली है, लेकिन दीन में दाखिल होने के बाद अकल में बात आएगी तो मानूंगा, ये गलत रवैया, ये बंदगी के ख़िलाफ़ रवैया। तो इसलिए खुदा के अहकाम, हाँ हुक्म समझने में आपको पूरी अकल दानाई से काम लेना है कि हुक्म है क्या, लेकिन जब समझ में आ जाए कि हुक्म ये दिया गया है, बस फिर चूनो चुरा किए बगैर मानना है। तो फरमाया कि मैंने बनी इसराइल से मीसाक लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करोगे, यानी किसी और को इलाह नहीं मानोगे और किसी और की इबादत और किसी और की इताअत नहीं करोगे दीन के मामले में। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करोगे। एहसान हुस्ने सलूक के मानी रखता है। कुरान मजीद ने वैसे भी एहसान को अलग से भी लिया है, मोहसिनीन कहकर मोहसिन कहकर, वो इसी से बना हुआ लफ्ज़ है। एहसान के मानी है किसी चीज़ के साथ, किसी अमल के साथ, किसी शख्स के साथ, किसी हस्ती के साथ हुस्ने सलूक करना। हुस्ने सलूक के 2-3 पहलू हैं, इसके अंदर नुकसान ना पहुंचाना, बदतमीजी ना करना, यानी अगर मैं आपका गिलास तोड़ दूं तो ये हुस्ने सलूक थोड़ा ही है, मैं अपने कपड़े फाड़ दूं ये कोई हुस्ने सलूक थोड़ा ही है, या मैं आपकी बेइज्जती कर दूं तो ये कोई हुस्ने सलूक थोड़ा ही है, या मैं आपको ऐसा मशवरा दूं जो खैर खाई वाला ना हो तो ये हुस्ने सलूक थोड़ा ही। तो हुस्ने सलूक दरअसल बहुत जामे लफ्ज़ है कि जो मेरे आपके बारे में सारे नेगेटिव चीज़ों को रोक देता है। खैरखाही शामिल हो गई, इज़्ज़त एहतराम शामिल हो गया, भली बात कहना, भला मशवरा देना, आपका जो इंसानी वक़ार है उसको मलहूज़ रखना, आपकी इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़ रखना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती। तो वालदैन के साथ भी हुस्न सलूक का मतलब यही है, एक उसका पहलू ये है। दूसरा हुस्न सलूक ये होता है कि खिदमत करना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, आए हैं तो आओ भगत करना, कुर्सी पे बैठाना, जगह दे देना बैठने को, ये दूसरा हिस्सा उसका होता है, ये भी हुस्न सलूक है। हमारी उर्दू में हुस्न सलूक ज़्यादा इस मानी में बोला जाता है। तो दोनों ही मानी इसके अंदर हैं कि हमने एहतराम कायम रखा है, हमने उनके साथ खैर खाही की है, उनके साथ अच्छे जज्बात रखे हैं, और दूसरा ये कि उनकी खिदमत भी करते हैं, ان کو پانی پلانا ہے پانی پلانا ہے, انہوں نے اگر بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی تابع داری کر ان کو علاج کروانا ہے. تو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں جا کر کہا ہے کہ جناح الذل ان کے اوپر شفقت کے بازو جھکائے رکھے, یہ وہ دوسرا پہلو جو ہے اس کو نمایاں کیا. تو ہم زیادہ تر اسی معنی میں بولتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, یعنی اپنی شفقت کے بازو ان کے لیے پھیلائے رکھو, وہ گرنے لگے تو آپ کا ہاتھ سہارے کے لیے موجود ہو, ان کو بھوک لگے تو آپ کا کھانا ان کے لیے موجود ہو, ان کو کوئی تکلیف ہو تو آپ تکلیف زائل کرنے والے ہوں, یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ نمایاں پہلو کیا گیا ہے تاکہ وہاں چونکہ بڑھاپے کا ذکر ہے, یہاں بڑھاپے کا ذکر نہیں, یہاں پوری لائف کے لیے ذکر ہے, لیکن وہاں چونکہ بڑھاپا ہے تو اس لیے جناح الذل کے الفاظ نمایاں کر دیے گئے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک خیر خواہی کو لازم کرتا ہے, ان کے نقصان نہ پہنچانے کو لازم کرتا ہے, ان کی بے عزتی نہ کرنے کو, وہاں بھی بے عزتی کو نمایاں کیا لا تک اللہ اف کے الفاظ کہہ کر. تو یہ سارے پہلو حسن سلوک میں شامل ہیں. حسن سلوک چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یعنی مثلا آپ اپنے فرنیچر آپ کے گھر میں اس کو صاف ستھرا رکھیں, اس کو پالش کرا کے رکھیں, تو یہ چیز کے ساتھ حسن سلوک ہے, یعنی جو چیز اس چیز کو صحیح رکھنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے رہیں. عمل کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے کہ میں نماز پڑھوں بہترین طریقے پر, جیسا کہ پڑھنا ایک حق ہے, اس کو خوبصورت بناؤں, قراءت کروں تو اچھی کروں, رکوع قیام کروں تو اچھا کروں, یہ نماز کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ کی جائیں, ان کے بارے میں اپنا حسن ظن نہ چھوڑا جائے. دور جدید میں اس کی بہت ضرورت ہے. دور جدید میں مادیت پرستی نے ہر چیز کو نگیٹو طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا. مثلا والدہ کی ڈانٹ, مجھے بچپن میں یاد ہے دکھ تو ہوتا تھا لیکن کبھی ہم نے ماں کو دشمنی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا, ہوا ہی نہیں تھا. یعنی ہم سات بھائی تھے, ساتوں کے ساتوں ماں کی ڈانٹ پہ جذبز بھی ہوتے تھے, بعض وقت غصے میں بھی آ جاتے تھے, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں ہماری دشمن ہے. اب میں بعض نوجوانوں سے, بچیوں اور بچوں سے ملتا ہوں تو وہ ماں باپ کی شکایت ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں کیا چیز, یہ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں, مصیبت لگتی ہے ان کو ماں باپ. اتنا کیوں تبدیلی آئی؟ کیونکہ مادیت ہے. مادیت میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا نفع دیکھنا ہے, اپنا فائدہ دیکھنا ہے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہونا. اور ایک بڑا سبب جو مغرب نے پڑھا دیا ہے وہ آزادی کا ہے. وہ آزادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ماں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو, نہیں کہہ سکتی, کیونکہ یہ آزادی کے اصول کے خلاف. اس چیز نے ہمارے اندر یہ بدگمانی کے بے شمار مقامات پیدا, خدا سے بھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی دولت کیوں نہیں دی؟ بدگمانی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی شکلیں کیوں نہیں دی؟ بدگمانی پیدا ہو جائے گی. مجھے بدصورت کیوں بنا دیا؟ مجھے غریب کیوں بنا دیا؟ تو یہ بدگمانی کے امکانات پیدا ہو جائے. جیسے ہی آپ کے اندر بدگمانی کے امکانات پیدا ہو جائیں تو آپ خدا کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں, خدا کی بندگی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ لازمی چیز ہے. ذی القربا, والدین کے بعد سب سے بڑی چیز ذی القربا ہے. ذی القربا کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اپنے والدین کو مرکز مان لیں, جیسا کہ آیت میں بھی مرکز مانا ہے. والدین کے بہن بھائی, والدین کے والدین, والدین کے بہن بھائی کے بچے, یہ بن جائے گا آپ کا مرکز, یہ ذی القربا ہے. والدین کے والدین, والدین کے بہن بھائی, والدین کے بچے, والدین کے بچوں کے بچے, یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک لازمن ہے, فرض کر دیا گیا. یہ بدتمیزی بھی کریں تب بھی حسن سلوک کرنا ہے, اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. یہ خباثت پہ اتر آئیں, نقصان پہنچا دیں, تب بھی آپ نے حسن سلوک کرنا. زیادہ نقصان پہنچ گیا بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن والدین سے بدلہ نہیں لے سکتے. یعنی میرے والدین مجھے ڈانٹیں, میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دیں, ناانصافی کا کام کر دیں, تو میں والدین سے بدلہ نہیں لے سکتا, لیکن کزن سے لے سکتا ہوں, چچا تایا سے لے سکتا ہوں, لیکن وہ بدلہ برابر کا لینا ہے. لیکن حسن سلوک کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بے عقلی کی باتیں میں کر رہا ہوں. کہ آپ کا بھائی آپ کو نقصان پہنچائے تب بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. کتنے بیتوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آگے چل کر بشارت دیں گے کہ جو صبر کرے گا بدلہ نہیں لے گا, اس کو میں نے خیر کثیر عطا کیا ہے, حکمت عطا کی. تو دین اس طرح سے دیکھنے کا نام ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا نتیجہ نکلنا ہے. دین اس طرح سے دیکھنے کا نام ہے کہ اس رشتے کا حق کیا ہے, باپ کے باپ ہونے کا کیا حق ہے, ماں کے ماں ہونے کا کیا حق ہے, میرا بیٹا ہونے سے ان کے اوپر کیا حق ہے اور میرا فرض کیا ہے. یہ دیکھنا دین ہے. تو رشتہ داروں کی میں نے وضاحت کر دی, ان کے ساتھ حسن سلوک وہی ہے سب کچھ, کہ آپ خیر خواہ ہوں گے, نقصان نہیں پہنچائیں گے, ان کی عزت احترام کریں گے, اگر ان کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے پیسہ دے دیں گے, اگر ان کو تعاون کی ضرورت پڑ گئی ہے تعاون کر دیں گے, ان کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے دلاسا دیں گے, ان کی خوشیوں میں جانے کی ضرورت ہے خوشیوں میں جائیں گے, ان کی غمیوں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے غمی میں شریک ہو جائیں گے. یہ ذی القربا کے ساتھ حسن سلوک ہے. اگر آپ اپنے بھائی کے بیٹے کی شادی پر نہیں جاتے تو یہ حسن سلوک نہیں ہے. وہ اس نے کوئی تانہ دے دیا ہے, آپ نے بڑھ کر 4-5-6 تانے ملا کر جواب دے دیا ہے, تو آپ نے حسن سلوک نہیں کیا. ولیتامہ, دین جو ہے وہ لوگوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات مشہور ہے روایت کہ آپ نے کہا کہ مجھے اتنی تلقین کی گئی ہے ہمسایوں کے حقوق کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. کتنی عجیب بات ہے, کیونکہ انسان اتنا اہم ہے خدا کے نزدیک, اتنا اہم ہے کہ وہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے. تو اس کی فہرست دیکھیے کیا بنائی ہے, والدین, رشتہ دار, یتیم اور مسکین. ٹھیک ہے, ایک جگہ جا کر ہمسائے بھی شامل کر دیے. تو یہاں چونکہ بنیادی دین بتایا جا رہا تو اس لیے وہاں ہمسائے شامل نہیں کیے, لیکن ان کو شامل کر دیے جو لازمی ہے, جو جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. یتیموں سے ہم واقف ہیں کہ وہ بچے جن کے والدین فوت ہو جائیں, بے سہارا ہو جائیں, ان کو سہارا دینا ہے. یہ ضروری نہیں غریب ہوں, امیر والدین کے بچے ہو سکتے ہیں, تو بہرحال ان کا سہارا دینا ہے, ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے, ان کا مال ان کے اوپر صحیح طریقے سے دیانتداری سے خرچ کرنا ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, ان کے بڑے ہونے تک کا انتظار کرنا ہے. تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیے ہے, اور یہ بھی ہے کہ ان کو ڈانٹا نہ جائے, ان کی صحیح تربیت کی جائے, ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا جائے, ان کی دیکھ بھال کی جائے, ان کی تعلیم کا معاملہ کیا جائے, یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. والمساکین, مسکین کے معنی دو تین کیے جاتے ہیں, بےکس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, یعنی بےکس کا مطلب ہے جس کے پاس کوئی کس بل نہ ہو, طاقت نہ ہو, کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو, مواقع نہ ہو, پیسہ نہ ہو کہ وہ مزید پیسہ کما سکے, یہ مساکین ہیں. دوسرا اس کا مطلب فقیر کیا جاتا ہے, کہ وہ لوگ جو محتاج ہیں, پیسے کی ضرورت ہے ان کو. ہمارے ہاں فقیر کا مطلب ہے مانگنے والا, عربی میں فقیر کا مطلب صرف محتاج ہوتا ہے, وہ مانگنے والا نہیں ہوتا, اس کے لیے عربی میں سائل کا لفظ آتا ہے. تو یہاں یہ سائل مراد نہیں ہے, وہ الگ سے حکم ان کا, یہاں مساکین مراد ہیں کہ جو کسی بے بسی کا شکار ہے. جیسے ابھی زلزلہ آیا ہے تو زلزلے میں مساکین پہلے معنی میں ہیں, کہ جو غریب نہیں تھے, کماتے تھے کھاتے تھے, لیکن اب بے بسی کا شکار ہو گئے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. اور ایک مسکین وہ ہوتے ہیں جو فقیری کی زندگی میں اللہ نے ان کو ڈال رکھا ہے, وہ بیچارے کما نہیں سکتے پوری طرح سے, کماتے ہیں تو پوری نہیں پڑتی, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا کہا گیا ہے. تو یہاں پر وقت ہمارا ہو گیا, یہاں روک لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت آدھی ہوئی ہے. تو بہرحال پہلا حکم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, آگے دوسرا حکم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جو ہے یہ الگ سے حکم ہے, جو احسان ہی کا ایک تقاضا ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.